یہ بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ خرگوش کی حلت کا باب باندھ کر اس کی حلال ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ خرگوش حلال نہیں ہے. جی بھی کیوں نہیں ہے؟ ایک وجہ میں نے بیچ میں ٹیکسٹ میں لکھی تھی کہ وہ کہتے ہیں جی اس کو حیض آتا ہے, جب حیض آتا ہے تو اس لیے حلال نہیں ہے. تو میں جواباً میں ان کو کہتا ہوں کہ جب تمہاری مسز کو حیض آتا ہے تو وہ بعد میں تمہاری حلال ہو جاتی ہے, تو خرگوش ہی نہیں کو اگر حیض آتا ہے تو یہ کیوں حرام رہتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معیار نہیں بتایا حلال و حرام کا. حلال و حرام کا جو معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تو وہ اس میں بعض چیزوں کے نام لے کر حلال فرمایا اور بعض چیزوں کے نام لے کر حرام قرار دیا ہے. تو جن چیزوں کے نام لے کر حلال قرار دیا ہوا ہے اس کے اندر ارنب یہ خرگوش کا تذکرہ بھی صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے. ڈیٹیل اور تفصیل دیکھنی ہو تو مجھ گناہگار کی جو کتاب ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل اس کو دیکھ لیں, اس کو میں نے تفصیل دی ہوئی ہے. اچھا جی, آج ہم اپنے اسی پرانے جو ہے نا وہ سبق کی طرف آتے ہیں جس میں کافی تعطل رہا ہے. یہ صحیح البخاری کی پہلی حدیث پر ابھی ہمارے دروس جو تھے وہ چل رہے تھے, تو اس میں چند ایک چیزیں میں نے ذکر کی تھیں اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اس میں رہتی بھی ہیں. بخاری لاؤ بھیا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. صحیح بخاری کتاب و بدل وحی کی پہلی حدیث ہم پڑھ رہے تھے جس حدیث کے راوی ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حدیث بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوى, اور صرف ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی. فمن کانت ہجرتہ الی دنیا, تو جس شخص کی ہجرت دنیا کی طرف ہوئی, یصیبہا, کہ وہ اس دنیا کو پا لے, او الی امرأۃ ینکحہا, یا عورت کی طرف ہجرت کی کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کرے, فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ, تو اس کی ہجرت اسی کام کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی. تو میں نے پیچھے آپ سے یہ بات عرض کی تھی کہ اگلا درس جو ہے وہ ہجرت کے حوالے سے ہوگا. تو یہ جو حدیث ہے اس حدیث کے اندر ہجرت کے لیے نیت کی درستگی کا تذکرہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ اس کی رضا کی خاطر مہاجر ہوتا ہے, ایک علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں جاتا ہے, نیت خالص ہے تو ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جانے کی اس کو اللہ کی طرف سے اجازت بھی ہے اور اس کو اس کی نیت کی درستگی پر راستے کی صعوبتوں اور مشقتوں اور اپنے گھر بار اور سب کو چھوڑ کر جانے کی بنا پر اللہ وحدہ لا شریک اس کو اجر سے بھی نوازیں گے. اور اگر نیت میں فطور ہوگا اللہ وحدہ لا شریک کو راضی کرنا مقصد نہیں ہوگا، ایک خطے سے دوسرے خطے کسی دنیا کے مقصد کے لیے گیا یا اس غرض سے چلا گیا کہ وہاں جا کر اس نے کسی بھی عورت کے ساتھ نکاح کا پروگرام بنانا تھا، جس غرض کے ساتھ اس نے ہجرت کی ہوگی وہی غرض اس کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ملے گی، اور اسی کے حساب سے اس کا اللہ کے ہاں اجر ہوگا. یہ جو لفظ ہجرت ہے، لغت میں ہجرت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا، جس طرح عربی زبان کی بڑی مشہور ترین لغت ہے مختار السہا، تو اس میں اس کا معنی لکھا ہے ہجرت کا معنی ترک کرنا اور چھوڑنا. اور عام اصطلاح شرع میں کفار کے علاقوں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کی خاطر مسلمانوں کے کسی علاقے میں چلے جانا یا کسی ایسے خطے کا رخ کرنا جہاں پر انسان کو اس بات کا کبھی گمان ہو کہ وہ وہاں جا کر اپنے دین کے اوپر آزادی کے ساتھ عمل کر سکے گا اور چل پڑے گا، تو اس کو ہجرت سے تعبیر کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و جہاد کا کام شروع کیا تو کئی طرح کی ہجرتیں کرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑی. ابتدا میں مکے میں جو دعوت کا دور تھا تو اللہ تعالیٰ کی توحید خالص کا پیغام جب آپ لوگوں کو پہنچایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو بے شمار پریشانیوں سے دوچار کیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں رہنے والے اپنے مخلص ساتھیوں کو مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی. مکہ مسلمانوں کے لیے دار الخوف بن چکا تھا اور حبشہ مسلمانوں کے لیے دار الامن تھا، تو دار الخوف سے دار الامن کی طرف چلے جانا یہ بھی شرعاً ہجرت ہے، کیونکہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی عیسائی تھا پہلے، اور عیسائی جو اللہ کی کتاب پڑھنے والے تھے تو عیسائیوں میں دشمنی مسلمانوں کے خلاف یہودیوں اور مشرکین کی نسبت انتہائی کم تھی، بلکہ ان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا قسیسین اور احبار علماء درویش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ وحدہ لا شریک نے حبشہ کے بادشاہ کو بھی اسلام قبول کرنے کی توفیق سے نواز دیا تھا، جیسا کہ بخاری شریف میں ہی حدیث موجود ہے کہ جب اس کی وفات ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا غائبانہ جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھا، تو جنازہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرما کر اس بات کی اطلاع خبر کر دی کہ حبشہ کا بادشاہ مسلمان ہو گیا. تو حبشہ مسلمانوں کے لیے دارالامن تھا اس وقت، اور مکہ مسلمانوں کے لیے دار الخوف تھا، تو دار الخوف سے دار الامن کی طرف ابتدا میں مسلمانوں نے ہجرت کی ہے. اسی طرح پھر دوسری بڑی ہجرت مسلمانوں کی مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنا تھا، جو بعد میں ہجرت مدینہ کے نام سے معروف ہو گئی، کیونکہ مدینہ کے اندر بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور باقاعدہ ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ملا، اور وہ جو ان کے سرداروں کا وفد تھا وہ آ کر ملا، اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف آنے کی دعوت دی. بلاخر جب آپ اور آپ کے صحابہ کرام اللہ وحدہ لا شریک کے امر کے ساتھ مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے، تو مدینہ میں پھر ایک بڑا ہی مثالی اور قابل فخر بھائی چارہ اور اخوت اسلامی کا ماحول پیدا کیا گیا. ایک مہاجر جو ظلم و ستم کا پسا ہوا، اپنا گھر بار کاروبار تجارت وہ چھوڑ کر مکہ سے مدینہ روانہ ہوا، تو اہل مدینہ میں جو مسلمان تھے، اہل مدینہ میں جو مسلمان صحابہ تھے انصار، انہوں نے اپنی طرف سے بڑی پیشکش کی، اور مسلمانوں کو جو مکہ سے مہاجر ہو کر آئے گھر دیا، ٹھکانہ دیا، جگہ دی. اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے ٹھکانہ دینے کو اور جگہ دینے کو قرآن پاک کے اندر کئی جگہ پر بیان فرمایا ہے. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے 28 پارے کے اندر ان انصار و مہاجرین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یہ سورۃ الحشر ہے، للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم، کہ ان فقراء مہاجرین کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکال دیے گئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جو اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا مندی چاہتے ہیں، وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اولئک ہم الصادقون، فرمایا یہی سچے لوگ ہیں. تو اس آیت میں مہاجرین فقیروں کا ذکر کیا، کیونکہ جب اپنا گھر بار تجارت سب کو چھوڑ کر واپس مکہ سے مدینہ آگے تھے، تو وہ لوگ حقیقی معنوں میں فقراء اور محتاج بن چکے تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص، اللہ کی رضا مندی کے متلاشی، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ناصر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا اولئک الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے انصار ہونے کا ثبوت دیا، اپنے بھائیوں کو اپنے گھر میں ٹھکانہ دیا، حتیٰ کہ ایک مہاجر کو ایک انصاری نے اپنے پورے گھر میں تجارت میں نصف و نصف جو ہے وہ حصہ دینے کا ارادہ ظاہر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان انصار کا تذکرہ کرتے فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ جنہوں نے گھر اور ایمان کو ان سے پہلے جگہ دی، یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کرتے ہیں ایسے لوگوں سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور اپنے سینوں میں وہ کوئی ایسی حاجت اور ضرورت نہیں پاتے جو وہ دیے گئے، ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور وہ اپنے بھائیوں کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں کس قدر ہی بھوک لگی ہوئی ہو، ومن یوق شح نفسہ، اور جو شخص اپنے نفس کی بخیلی اور کنجوسی سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ کامیاب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کا ذکر کر کے ان کو صادقون فرمایا، اور انصار کا ذکر کر کے جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا انہیں مفلحون، کامیاب قرار دیا. اور ایک تیسرا گروہ جو انصار اور مہاجرین کے حق میں اللہ وحدہ لا شریک سے دعائیں مانگتا ہے، بعد میں ان کا ذکر کیا کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون, اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے ایمان میں سبقت لے چکے. ولا تجعل في قلوبنا غلا, اور تو ہمارے دلوں میں کھوٹ اور کینا نہ رکھ. للذین آمنوا, ایمان والوں کے لیے, انک رؤوف الرحیم, بے شک تو بہت مشفق مہربان ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ حشر کی ان آیات میں تین طرح کے ایمان والے لوگوں کا ذکر کیا. ایک تو وہ مومن ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں ایمان لا کر اپنی جان مال سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی خاطر میدان میں اترنے والے اور ہجرتیں کرنے والے لوگ ہیں, اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے دین کی خاطر مہاجر ہونے والے بھائیوں کو اپنے گلے لگاتے اور ان کو اپنے گھر ٹھکانہ اور جگہ عطا کرتے ہیں اور ان کے صحیح ناصر اور مددگار بنتے ہیں. تو قرآن نے ان کو انصار سے تعبیر کیا. اور مومنوں کا تیسرا گروہ جو مہاجرین اور انصار کے حق میں اللہ سے بخشش کی دعا مانگتا ہے. تین طرح کے ہی ایمان والے لوگ ہیں. یا جملہ مترجم سمجھ لیجئے, امام علی زین العابدین کے پاس ایک شخص آیا, یہ کشف الغمہ شیعہ مذہب کی کتاب ہے, کشف الغمہ میں اور ہمارے مذہب کی تفسیروں میں سے تفسیر قرطبی میں اور تاریخ دمشق کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ان کے پاس بیٹھ کر ایک شخص نے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا, برا بلا کہنا شروع کر دیا. تو ان سے علی زین العابدین نے یہ کہا کہ تم مجھے یہ بات بتاؤ کہ کیا تم مہاجر ہو؟ کہنے لگا نہیں, میں مہاجر نہیں ہوں. تو کہنے لگا اچھا بتاؤ کیا تم انصار ہو؟ تو اس نے کہا نہیں, میرا تعلق انصار کے ساتھ بھی نہیں ہے. پھر علی زین العابدین نے بڑا ہی کمال جواب دیا. یہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ فقہ جعفری کی بڑی معتبر کتاب ہے. علی بن عیسیٰ اربلی جو ہے وہ اس کا لکھنے والا ہے. اس کی جلد 2 میں صفحہ نمبر 78 ہے. اس میں لکھا ہے وقدم علی نفر من اہل العراق, کہ علی زین العابدین کے پاس عراقیوں کا ایک گروہ آیا. فقالوا فی ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم, تو انہوں نے ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے بارے میں کچھ کہنا شروع کر دیا. فلما فرغوا من کلامہم, تو جب وہ عراقی ابو بکر و عمر اور عثمان کے بارے میں باتیں کر کے فارغ ہوئے نا, قال لهم الا تخبرونی, علی زین العابدین ان سے کہا تم مجھے بتاؤ, انتم المہاجرون الاولون, تم پہلے مہاجر ہو, الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم, جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, جو اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے تھے, وینصرون اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کے مددگار, اولئک هم الصادقون, یہی لوگ سچے ہیں. تو قالوا لا, وہ عراقی کہنے لگے نہیں ہم مہاجر نہیں ہیں. قالا فانتم, کہنے لگے پھر تم بتاؤ. فانتم الذین تبوؤوا الدار والایمان, تم وہ لوگ ہو جنہوں نے گھر اور ایمان کو جگہ دی, اسلام کو ٹھکانہ دیا. من قبل ہی من لوگوں کی آمد سے پہلے ہی, یحبون من ہاجر الیہم, اور جو لوگ ان کی طرح ہجرت کر کے آتے ہیں تم ان سے محبت کرتے ہو, وہ ان سے پیار کرتے ہیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا, جو بھی عادت دیے جائیں اپنے سینوں میں, جو کچھ بھی دیے جائیں, وہ اپنی کوئی عادت نہیں پاتے. ویوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, اور اپنی جانوں پر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو خود کتنی بھوک لگی کیوں نہ ہو. قالوا لا, تو عراقی کہنے لگا نہیں ہم یہ بھی نہیں ہیں. تو کیا فرمایا علی زین العابدین نے, فرمایا ما انتم قد تبرأتم ان تكونوا من احد هذين الفريقين, کہنے لگے تم نے تبرع کیا, بیزاری کی اس بات سے کہ تم ان دو گروہوں میں سے کسی ایک میں سے شمار ہو, مہاجر یا انصاری. تو وانا اشہد انکم لستم من الذین قال اللہ فیہم, میں گواہی دیتا ہوں تمہارے بارے میں تم ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہو جن کے بارے میں اللہ نے کہا, والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم, کہ تیسرا گروہ ایمان والوں کا وہ ہے جو پہلے گزرے ہوئے انصار اور مہاجرین کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں, اور دعا میں وہ کیا کہتے ہیں, ہمارے رب جو لوگ ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے چکے تو ان کو معاف کر دے, اور ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی کھوٹ کینہ اور بغض نہ رکھ. تو فرمانے اخرجوا عنی فعل اللہ بكم, امام علی جان العابدین فرمانے کہ اخرجوا عنی, میرے سے دور نکل جاؤ, فعل اللہ بكم, اللہ تمہارا بیڑا غرق کرے. کہ مومن تو ہیں ہی تین طرح کے, ایک مومنوں کا وہ گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والا ہے, دوسرا مومنوں کا وہ گروہ ہے جو ان کی مدد اور نصرت کرنے والا ہے, اور تیسرا مومنوں کا وہ گروہ ہے جو ان کے حق میں دعا مانگتے ہیں. جب نہ انصاری ہو نہ مہاجر ہو, تو علی زین العابدین نے گواہی دے کر فرمایا کہ تم ایمان والوں کے تیسرے گروہ میں سے بھی نہیں ہو جن کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک ذکر کیا کہ وہ ان کے لیے دعا کرتے, اور بلکہ اخرجوا عنی کہہ کر علی زین العابدین نے ایسے گستاخوں کو اپنے در سے نکال دیا اور بد دعا دی, فعل اللہ بکم, اللہ تمہارا برا حشر کرے کہ ایمان والوں کے تین ہی گروہ ہیں اور تم تینوں میں سے کسی ایک میں بھی شمار نہیں ہو. تو بہرحال انصار اور مہاجرین کا یہ بڑا پاکیزہ گروہ تھا جن کی ہجرت ہی اللہ سبحانہ و تعالی کی خاطر تھی. اسی طرح ہجرت کا ایک اور معنی, ہر اس کام کو چھوڑ دینا جس کام سے اللہ وحدہ لا شریک لہو نے منع فرما دیا. یہ دیکھو اس کی شرح میں صحیح بخاری سے ہی نکالنے لگا ہوں. صحیح بخاری کتاب الایمان چوتھا باب ہے, صحیح بخاری کتاب الایمان باب نمبر چار. باب یہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں. تو یہ باب باندھ کر امیر المومنین فی الحدیث, امیر المومنین فی الحدیث امام المحدثین والفقہا امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمت اللہ علیہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث لائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, المسلم من سلم المسلمون من لسانه وَيَدِهِ، مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. وَالْمُحَاجِرُ مَنْ حَجَرَ مَانَحَ اللَّهُ عَنْهُ، اور مہاجر وہ ہے من ہجارا جس نے چھوڑ دیا ما اس چیز کو، نہ اللہ عنہ جس سے اللہ تبارک و تعالی نے منع کر دیا. یہ 10 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں کتاب الایمان کے اندر. والمہاجر من ہجارا ما نہ اللہ عنہ، مہاجر وہ شخص شمار ہوگا جس نے ہر اس چیز کو چھوڑ دیا جس سے اللہ وحدہ لا شریک نے روک دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار کاموں سے منع کیا اور روکا ہے. اللہ مالک الملک نے مسلمانوں کو کفر سے، شرک سے، معصیت سے، نافرمانی سے اور اسی طرح چوری سے، ڈاکے سے، زناکاری سے، جنسی آوارہ گردی سے، حرام مال کمانے اور کھانے سے، سود سے، رشوت سے، جوئے سے، الغرض بہت سارے احکامات ہیں جن سے اللہ نے منع کیا. تو مسلمان اگر اللہ کا حکم مان کر تمام منہیات کو ترک کر دیتا ہے تو حقیقت میں وہ مہاجر ہے. اور یہ ہجرت اور مہاجر کی شرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے معلوم ہو رہی ہے. والمہاجر من ہجر ما نہ اللہ عنہ، تو اگر اللہ نے روک دیا ایک خطے میں نہیں رہنا دوسرے خطے میں چلے جانا، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہجرت ہے. اللہ تعالیٰ نے روک دیا سود نہیں کھانا، ترک کر دیا، یہ مہاجر ہے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا رشوت نہیں لینی، اس نے رشوت چھوڑ دی، مہاجر ہے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ زناکاری میں اور حرام کاری کے قریب نہیں جانا، یہ انسان زنا سے بچتا ہے. بلکہ بلاد کفار میں رہ کر جہاں فحاشی اور عریانی کا سیلاب عمدہ چلا آ رہا ہوتے، اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے ہاتھ کی حفاظت کرتا ہے، اپنے دل دماغ کی حفاظت کرتا ہے، اپنے پاؤں کی حفاظت کرتا ہے، نہ غلط بولتا ہے، نہ غلط سنتا ہے، نہ غلط کھاتا ہے، نہ غلط پیتا ہے، نہ اپنے ہاتھوں سے کوئی غلط چیز پکڑتا ہے، نہ ہی اپنے پاؤں کے ساتھ کسی غلط کام کی طرف چل کر جاتا ہے، تو ہر حرام کام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو یہ شخص مہاجر ہے. والمہاجر من ہجر ما نہ اللہ عنہ، نوجوان شخص کو بالخصوص بے شمار برائیاں اس کا گھراؤ کرتی ہیں اور اس کو تباہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن میرے نوجوان بھائیو، یاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں اور امام احمد ابن حنبل کی مسند میں، فرمایا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی قیامت والے دن اپنا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیے قیامت کی شدت اور قیامت کی سختیاں، جس کا بیان اللہ وحدہ لا شریک کے مقدس کلام میں کثرت کے ساتھ ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے کثرت کے ساتھ اپنے مقدس کلام میں جہنم کے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر بھی کیا. تو جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا بہت بڑی بات ہے. پھر قیامت کی سختیوں سے جو شخص بچ نکلا اور اللہ کی خصوصی رحمت اس کو نصیب ہو گئی، تو وہ انسان بھی بڑا ہی خیر اور نصیب والا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں صحیح بخاری کے حوالے سے عرض کر رہا تھا، یہ حدیث امام بخاری نے اپنی صحیح میں کتاب الاذان کے اندر، کتاب الاذان کا باب نمبر 36 ہے، حدیث نمبر 660، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا سبعۃن یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ، سات بندوں کو اللہ وحدہ لا شریک اپنا سایہ نصیب فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا. ایک الامام العادل، انصاف کرنے والا حکمران، دوسرا وشاب نشا فی عبادت ربہ، اس مقصد کے لیے میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی. شاب نوجوان، نشا فی عبادت ربہ، جو اپنے رب کی عبادت میں پلا اور بڑا اور جوان ہوا. اور ورجل قلبہ معلق فی المساجد، تیسرا وہ آدمی ہے جس کا دل اللہ تعالیٰ کی مساجد کے ساتھ معلق ہے، لٹکا ہوا ہے. ورجلان تحابا فی اللہ، وہ آدمی دو جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی، اجتمع علی ذالک، اللہ کی محبت پر اکٹھے ہوئے، اور وتفرقا علیہ، اور اللہ ہی کی وجہ سے وہ جدا ہو گئے. ورجل طلبت امرأت، ایسا نوجوان جس کو ایسی عورت نے طلب کیا اور دعوت گناہ پیش کی، ذات و منصب و جمال، جو اچھے منصب والی اور جمال اور خوبصورتی والی ہے. تو اس شخص نے کیا کہا، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے. تو انی اخاف اللہ کہہ کر اس نوجوان نے اپنی جان چھڑائی. اور وہ رجل تصدہ کا اخفا حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه، ایک آدمی نے صدقہ کیا اس طرح کہ اس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا چھپا کر کہ بائیں کو پتا بھی نہ چلا. ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه، ایک وہ نوجوان جس نے خلوت اور تنہائی میں اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کیا، تنہائی میں اپنے گناہوں پہ ندامت اختیار کر کے رو پڑا، حفاظت ای نہ ہو، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. تو ایسا نوجوان جو خلوت اور تنہائی میں اللہ کی یاد کر کے روتا ہے اور اللہ کی یاد میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، تو وہ نوجوان بھی قیامت والے دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا. اس حدیث کے اندر سات بندوں میں دو نوجوانوں کا ذکر ہے، اوپر لے لو، سات بندوں میں دو جوانوں کا ذکر ہے. ایک وہ نوجوان جس کو خوبصورت اور اونچے منصب اور عہدے والی عورت بدکاری کی دعوت دے اور وہ نوجوان اس کی دعوت بدکاری کو ٹھکرا دے اور اس سے اپنے آپ کو بچا لے، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو اپنے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائے گا. اب آپ ذرا غور کریں، دو جوان، ایک وہ نوجوان جس کو جوانی کی حالت میں اللہ کی عبادت کا موقع ملا، دوسرا وہ جوان جو جوانی کی حالت میں زناکاری سے، فحاشی سے، اوریانی سے، غیر محرم عورت کے ساتھ خلوتیں اختیار کرنے اور اس کے ساتھ برائی کی طرف چل کر جانے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور بالخصوص وہ ماحول اور معاشرہ جس میں جنسی آزادی اور ذہنی آوارہ گردی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے، وہاں پر میرے نوجوان بھائیوں کا خصوصاً قرآن اور سنت کی دعوت پر لبیک کہنے والوں کا اپنے آپ کو برائی سے بچانا، اپنے آپ کو فحاشی اور اریانی سے بچانا، غیر محرم لڑکیوں کے اختلاط سے بچانا، اپنے آپ کو زناکاری سے محفوظ رکھنا، اپنی جان کی، اپنے وجود کی، اپنے جسم کے ایک ایک حصے کی حفاظت کرنا، اور کرنا صرف اس لیے کہ انی اخاف اللہ، مجھے میرے اللہ سے ڈر لگتا ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرتے ہوئے جو انسان یہ کام کرے گا، رسول اللہ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ وحدہ لا شریک اس کو اپنے سائے کے نیچے جگہ نصیب کرے گا جس دن اللہ کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہونا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حقیقی مہاجر تو وہ ہے جو اللہ کی خاطر تمام گناہ چھوڑتا ہے. یہ دوسری حدیث ہے، یہ بھی حسن درجے کی ہے، اس کو امام ابن ماجہ علی رحمہ نے اپنی سنن میں ابواب الفتن کے اندر بیان کیا ہے. یہ دارالسلام کی جو تباہ شدہ ابن ماجہ ہے اس کا 3934 نمبر ہے, اور یہ حدیث جو ہے امام احمد ابن حنبل کی مسند میں بھی ہے, اور امام ابن مندہ علیہ الرحمہ نے اس کو کتاب الایمان میں بھی بیان کیا ہے, اور امام ابن حبان نے اس کو اپنی صحیح میں, اور امام حاکم نے اس کو مستدرک میں نقل کیا, اور یہ بھی بالکل علی الاقل حسن درجے کی حدیث ہے. اس حدیث میں یہ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن من عمله الناس ولا اموالهم وانفسهم, مومن شخص وہ ہے کہ جس سے لوگ اپنی جانوں اور اپنے مالوں کی وجہ سے محفوظ رہیں, جن لوگوں کے جان اور مال جس انسان سے محفوظ رہے وہ ایمان والا ہے. اور والمہاجر من ہجر الخطایا والذنوب, بخاری میں تھا دوسری حدیث میں والمہاجر من ہجر ما نہ اللہ عنہ, مہاجر وہ ہے جس نے اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑا, اور یہاں فرمایا والمہاجر من ہجر الخطایا والذنوب, مہاجر وہ ہے جس نے غلطیاں خطائیں کو اور برائیوں کو ترک کر دیا. من ہجر الخطایا والذنوب, خطائیں چھوڑ دیں, والذنوب اور گناہ چھوڑ دیے. بھائیو انسان بڑا گناہگار ہے, شیطان اس کو بڑا برگلاتا ہے. پھر نوجوان شخص جو جوانی کے عالم میں اپنے ماحول اور معاشرے سے باہر قدم رکھتا ہے تو شیطان اس کے ارد گرد اپنی برائی اور فحاشی کے بڑے حصار لگاتا ہے. تو ایک مسلمان اور نوجوان کو بالخصوص اپنے آپ کو غلطیوں اور خطاؤں سے بچانا انتہائی لازمی ہے. اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں بھائیو اپنی خطاؤں پر, گناہوں پر, غلطیوں پر گڑ گڑا کے رو رو کے معافی مانگا کرو, کیونکہ سچی توبہ گناہوں کا ہجران تبھی ہوتا ہے جب انسان سچی توبہ کرتا ہے. اور سچی توبہ محدثین کے ہاں معتبر وہ ہے اگر اللہ کے حقوق میں ڈاکہ ڈالا ہو تو تین شرائط ہیں, اور اگر سات بندوں کے حق میں بھی ڈاکہ زنی کر لی تو پھر اس کے لیے چار شرطیں ہیں, جس کو امام نواوی نے کتاب الاذکار میں بھی اور ریاض الصالحین میں بیان کیے. شیخ صالح العثیمین نے ریاض الصالحین کی شرح کے اندر ذکر فرمایا ہے. اسی طرح سعودی عرب سے جو 31 علماء اور مختلف دکتوروں کی تحقیق کے ساتھ نظرۃ النعیم کتاب چھپی, اس کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ ہے کہ انسان جو گناہ کر رہا ہے پہلے اس گناہ کو ترک کر دے, آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے, اور نمبر 3 اپنے کیے ہوئے پر ندامت اختیار کر کے اللہ کے حضور معافی مانگ لے. تو اگر اس حق کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے تو جس انسان کے ساتھ زیادتی کی, ظلم کیا, کسی کا حق مارا, اس کا حق اس کو واپس کر دے, کسی کے ساتھ زیادتی کیے اس کے ساتھ ملاقات کر کے اپنا معاملہ کلیئر کر لے, تو پھر جا کے اس کی کہیں سچی توبہ ہوتی ہے. تو انسان اللہ کے حضور اپنے گناہوں پر, خطاؤں پر گڑ گڑا کر رو کر معافی مانگ لے, اللہ وحدہ لا شریک اپنے ایسے گناہگار بندوں کو ضرور معاف کرتا ہے, کیونکہ اس کا اعلان اپنے مقدس کلام میں ہے فَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا, جس شخص نے برا عمل کر لیا یا اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیا پھر اللہ وحدہ لا شریک سے استغفار کیا, معافی مانگی, یجد اللہ غفور الرحیم, یجد اللہ غفور الرحیم, تو اللہ وحدہ لا شریک کو بہت زیادہ بخشنے والا, از حد مہربان پائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں اس بات کا اعلان فرما دیا ہے کہ جو اپنی جان پر زیادتی کرے یا ظلم کرے, گناہ ہو جائے, تو ثم یستغفر اللہ, پھر اللہ وحدہ لا شریک سے اپنے گناہ کی معافی مانگے, بخشش چاہے, تو اپنے اللہ کو روٹھا ہوا ناراض نہیں پائے گا, یجد اللہ غفور رحیم، اپنے اللہ کو بہت زیادہ بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اللہ کو اس وقت بڑی خوشی ہوتی ہے جب اللہ کا بندہ اپنے اللہ کے آگے اپنے آنکھوں سے آنسو نکال کر گڑ گڑا کے روئے اور اپنی غلطی کی معافی مانگے، تو اللہ مالک الملک اپنے بندے کو ضرور اس کی خطائیں معاف کرتا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی غلطیوں اور خطاؤں کے اوپر اللہ کے حضور خلوتوں اور تنہائیوں میں رو رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگیں، تاکہ ہم سچے مہاجر بن سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث سچا مہاجر اسے ہی قرار دیتی ہیں جو گناہوں سے اور غلطیوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور کنارہ کش بھی صرف ایک اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا والمہاجر من ہجر الخطایا والذنوب، جو اپنی غلطیاں اور خطائیں ترک کر دیتا ہے، حقیقت میں یہ شخص مہاجر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے مہاجرین جو ہیں ان کے بارے میں خصوصی احکام نازل فرمائے۔ دوبارہ آج میں نے ہجرت کے حوالے سے تین باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک تو دار الخوف سے دار الامن کی طرف ہجرت کر جانا، اور دوسرا پھر دار الخوف سے جو ہے نا وہ نکل کر انسان ایسی جگہ جہاں پر پہلے پورا ماحول اسلام کے موافق بنایا جا رہا ہو وہاں چلے جانا، جیسے مکہ سے مہاجر ہو کر صحابہ کا مدینہ آنا، اور تیسرا حقیقی مہاجر جس میں یہ شکل پہلی دونوں صورتیں آ جاتی ہیں اور ہر اس گناہ کا ترک آ جاتا ہے جو گناہ انسان کرتا ہے۔ کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر کا معنی خود بیان کیے کہ المہاجر ما نہ اللہ عنہ، جیسا صحیح بخاری میں، اور دوسرا والمہاجر من ہجر الخطایا والذنوب، جیسا کہ سنن ابن ماجہ اور مسند احمد میں ہے۔ تو جو آدمی اللہ کی رضا کی خاطر گناہ چھوڑے گا، خطائیں چھوڑے گا، تو حقیقت میں وہ مہاجر ہوگا۔ تو جب اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑے گا تو اللہ کی رضا کی خاطر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر سے نوازے گا۔ اس لیے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار جو ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے۔ تو نیت انسان کی اگر یہ خالص ہوگی کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یا یہ کام ترک کر رہا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ترک کر رہا ہوں، تو اس صورت میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیا ہوا عمل یا اللہ کی خاطر چھوڑا ہوا عمل جو ہے وہ اس کے لیے اجر کا باعث ہوگا۔ یہ پہلی حدیث جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر ذکر فرمائی ہے۔ تو اس حدیث میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس بات کا سبق دے دیا ہے کہ تمام امور میں انسان کو اپنی نیت کا اخلاص جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر انسان کی نیت کا جو اخلاص ہے وہ درست ہوگا، اللہ کے لیے ہوگا، تو اس کے کام پر اجر ہی اجر ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث سے فرما عجبا لامر المومن، ایمان والے بندے کا معاملہ ہوتا ہی بڑا پسندیدہ ہے کہ ان اصابت ذرا صبرا من اصابت سرا شکرا، اگر اس کو دکھ پہنچتا ہے، تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، صبرا یہ صبر سے کام لیتا ہے، من اصابت سرا شکرا، اور اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو شکر سے کام لیتا ہے۔ یعنی مومن ہر حال میں اللہ کے اوپر ہے، صابر اور شاکر ہے۔ دکھوں کی زندگی آئے، ہجرتوں کی زندگی آئے، صعوبتوں کی زندگی آئے، مسافتوں کی زندگی آئے، یہ صابر کر کے اجر پا لیتا ہے۔ خوشی کی صورت پہنچے تو یہ شکر کر کے اللہ سے اجر پا لیتا ہے۔ تو مومن آدمی کا معاملہ ہر حال میں بہتر ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ ہوتا ہے۔ اللہ مالک الملک ہمیں حدیث سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے اس لیے اختصار کے ساتھ بات جو ہے نا ابھی اس موضوع کے اوپر کی ہے، شاید آپ بھائیوں کو نہیں پتا، تقریباً چار دنوں سے میری طبیعت کافی زیادہ خراب ہے اور پیچش اور وومٹنگ کافی دنوں سے، اسی طرح سلسلہ رات بھی بڑی مشکل سے میں نے گزاری۔ خالد بھائی کو بھی رات کو بلایا تھا کہ چلو چھٹی ہو رہی ہے تو تھوڑا بہت درس ہو جائے، بھائی آتے ہیں بڑے شوق سے، تو نے کہا چلو آج حاضری ہو جائے، سوال و جواب تو میں بھی آپ کا سادہ ہی نہیں کر سکوں گا، مشکل میں نے یہ درس جو ہے وہ کیا ہے تھوڑا سا۔ تو انشاءاللہ تعالی کل دوبارہ ملاقات ہوگی، دعاؤں کی درخواست ہے. سب بھائیوں سے اپنی خلوتوں اور جلوتوں میں جہاں اپنے لیے, اپنے آل خانہ کے لیے, آل اسلام کے لیے دعا فرمائیں, وہاں مجھ فقیر گناہگار کو بھی ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ مالک الملک جو سنا سنایا ہے قبول فرمائے, صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں کل دوبارہ ملاقات ہوگی, اللہ نے صورتحال بہتر رکھی, شفائے کاملہ عاجلہ رکھی, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالوں کے جواب بھی عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.